Carina.
So huwa ya kana.
Bhai kuch to kahiye na. Kaho na kaho.
Kuch to chaho.
कुछ कहिए ना, कुछ ते आखो,
कोई गाल करो ना जी।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए, मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर हमारे अरसलान शरीफ हैं और इंजीनियर हैं कर्टिस बाइनम। तो मेहमान हमारे, इससे पहले कि मैं आपसे तारफ करूं, एक झलक उनकी आवाज़ की।
जो सफ़र मैंने 13 साल मुसलसल इख्तियार किया और 13 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे पहला चांस दिया राइटर बनने का, मुख्तसरन ये है कि ज़िंदगी में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि जब मैं मरूं तो अखबार में खबर आनी चाहिए। मैंने विलन से फिल्म शुरू की और पाकिस्तान के अंदर पहली बार फिल्म वहाँ से शुरू की जहाँ पंजाबी फिल्म ख़त्म होती थी, वहाँ से मैंने शुरू की और विलन को ताकतवर किया, अनटचेबल कर दिया। मैंने मेरी पहली फिल्म थी वैशी जट, उसके बाद उसका दूसरा पोर्शन था मौला जट, तमाम किरदार उसमें वही थे, सिर्फ उसमें विलन का एक इजाफा था। जब मैं राइटर था, चेयरमैन था, 274 राइटर थे, हर राइटर से हर प्रोड्यूसर ने मौला जट लिखवाई और आज तक मौला जट बन रही है।
तो सामीन, ये नासिर अदीब साहब हैं। मौला जट एक ऐसी फिल्म थी जिसे आप सभी जानते होंगे, ज़ाहिर है कि इस फिल्म में एक नया ट्रेंड शुरू किया फिल्मों में और जो इसकी कामयाबी थी वो अपनी जगह। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब।
वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे सुनने वालों को वक्त देने के लिए, और बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग और बहुत से सुनने वाले आपसे सवालात भी करेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर 0800-77789 पर फ़ोन करके नासिर अदीब साहब से ख़ुद भी बात कर सकते हैं और चाहें तो फेसबुक पर भी उनके लिए सवाल डाल सकते हैं। तो नासिर अदीब साहब, आपने शुरू में जो बात कही, मैंने ख़ासतौर से आपके एक इंटरव्यू से जुमला लिया था कि पंजाबी फिल्म जहां ख़त्म होती है, तो थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगे आप हमारे सुनने वालों के लिए, ख़ासतौर पर नई जनरेशन के लिए जो 70 की दहाई में बनने वाली फिल्मों से बहुत वाकिफ़ नहीं है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके रेडियो का शुक्रिया कि आपने मुझे आगाज बख्शा, और उन सुनने वालों को मैं सलाम पेश करता हूं जो मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुआ तो उस वक्त चंद राइटर थे जिनका तूती बोल रहा था, उनमें आगा हसन इंतसाल मरूम थे, उनमें आगा इम्तियाज कुरैश थे, उनमें मोहम्मद कमाल पाशा थे, उनमें तनवीर काजमी साहब थे, उनमें हजी कादरी साहब थे और उनमें बशीर नियाज साहब थे। जिंदगी के हर शोबे पे कलम उठाने वाले ये कलमकार अपनी अपनी जगह पर कलम के कुतुब मीनार थे, और मैं 7 साल जो फिरता रहा इनके दरमियान और कहानी की तलाश में कि कोई मेरी कहानी को सुन ले और सिलेक्ट कर ले, तो वो मौका नहीं आया। तो एक दिन एम अकरम साहब एक एडिटर थे, डायरेक्टर भी थे, अल्लाह उनको बरीके रहमत करे, उन्होंने मुझे बुला रखा, काका तू की बनना चाहे? मैंने कहा जी मैं राइटर बनने आया हूँ। कहते घर वापस चला गया, तूने मैंने सुना डबल एम ए किया तो कोई नौकरी कर ले, यहाँ तुझे जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा पंजाब का जो कल्चर है उसके ऊपर हजी कादरी से अच्छा कोई नहीं लिख सकता, मुजारे और जागीरदार की जो टक्कर है उस पर तनवीर कादरी साहब से अच्छा कोई नहीं लिख सकता, जो इंडो कहानियां हैं सोशल जो है वो आगा हसन और बशीर नियाज साहब से अच्छी कोई नहीं लिख सकता, तो तुम्हारी जगह कहाँ बनेगी?
अच्छा।
तुम वापस चले जाओ। वो रात मेरे लिए शनाज जी बहुत कठिन थी, और मैंने अपने अल्लाह से कहा कि मैं साइकिल लफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ, मैंने शॉप में वो नौकरी छोड़ी, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हुआ, मैंने वो नौकरी छोड़ी, मैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर सेलेक्ट हुआ टीवी के ऊपर, मैंने वो नौकरी छोड़ी, और आज मैं उस मकाम पर 7 साल के बाद फिर जीरो पर खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा सफर कब खत्म होगा? खैर सोचा, मैं तमाम फिल्में देखता था, हजी कादरी साहब को मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता भी था और आज भी मानता हूँ, उस वक्त भी मैं मानता था वो मेरे से बड़े राइटर हैं और आज भी मैं मानता हूँ कि वो मेरे से बड़े राइटर हैं, मैं उन्हें पंजाबी के शेक्सपियर मानता हूँ, تو ان کی میں فلمیں دیکھا کرتا تھا, لیکن ایک چیز دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوئی کہ ہر پنجابی فلم میں ولن جو تھا وہ ہر ریل میں ہیرو سے مار کھاتا تھا. جو فلمیں پنجابی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ پرانی فلموں کو کھا کر دیکھیں, اور جنہوں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ جانتے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کہ ولن جو تھا اس کی کنٹینیوٹی بڑی زبردست ہوتی تھی. مثلا مظہر شاہ کی ایک فلم تھی, اس کی کنٹینیوٹی تھی میں اڈی مار کے ترتی ہلا دینے والا جوان ہوں, لیکن ساتھ ہی اس کو ہیرو آتا تھا اور اس کو مارتا تھا, اور مارنے کے بعد جب اس کو بالکل کوئی قتل کرنے لگتا تو ہیرو آتی تھی اور ہیرو نے کہتی تھی بس بس اتنی ڈیٹی کافی ہے آ کے لیے.
تو ہیرو ویسے ہیرو کون تھا تاکہ تھوڑا سا اس کا جسا بھی ہمیں سمجھ میں آئے, ہیرو کون ہوتا تھا؟
اس کے بعد ہیرو سدھیر صاحب تھے.
اچھا,
اس کے بعد مظہر شاہ صاحب جو تھے وہ پھر اٹھے اور انہوں نے پھر وہی کپڑے جھاڑ کے جملہ بولا اور میں اڈی مار کے ترتی ہلا دینا جوان. اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا ولن ہے جس کے منہ میں زبان اتنی بڑی, دعوا اتنا بڑا, اور عملی طور پر یہ ہے کہ ہیرو آتا ہے اس کو مار کے اور ذلیل کر کے چلا جاتا ہے اور ہر ریل میں مارتا ہے. تو پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی دیا تھا اور اس کے لاکھ لاکھ شکر ہے, خاص طور سے دین کا علم بھی دیا, تو میں نے تفسیر پڑھی تھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کی کہانی کا شروع کیا تو ولن سے شروع کی, کسی ہیرو سے شروع نہیں کی. یہ کہانی کائنات کی کسی پیغمبر سے شروع نہیں ہوئی, یہ شیطان سے شروع ہوئی, ابلیس سے شروع ہوئی, جب وہ شخص خالق کائنات کے سامنے جس کی طاقت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے مردود کر کے نیچے اتار دیا گیا, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہانی کیسے شروع ہوئی اور وہ کہانی آج تک جاری ہے اور اس کا فیصلہ تو قیامت کے روز ہوگا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کہانی کا آغاز جو خود خالق ہے کہانیوں کا اس کو اس نے شروع کیا ولن سے, تو ولن ہمارا کیوں اتنا کمزور ہے؟ لہذا شناخت جی میں نے وحشی جنگ جو فلم تھی اس کے ولن کو طاقتور کیا, اور جو ولن تھا اس کا اینڈ یہ ہوتا تھا کہ جو پرانی فلمیں تھی کہ ولن کو بڑی طاقت اکٹھی کر کے بندے اکٹھے کر کے, یہ بھی دیکھنے والے سننے والے جانتے ہوں گے کہ وہ ہیرو پر اٹیک کرتا تھا پوری قوت کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہیرو اس کو مار دیتا تھا اور فلم اینڈ ہو جاتی تھی. میں نے وحشی جنگ وہاں سے شروع کی کہ ولن جو تھا اس نے اپنے تمام بھائیوں کو اکٹھے کیے, ریڑے لیے اور یہ وہ, اور وہ ہیرو پر اٹیک کیا اس نے اور جاتے اس کے باپ کو مار دیا سلطان رائے کے, اور اس کے بعد اس کی لاش کو گاؤں کے چوک میں رکھا, اس کے زیرے گھمائے اور اس کی بہو کو کہا کہ بلا اپنے دیور میں جنہیں تھا بڑا مان سی کہ انہوں دس کے کی ہو رہا ہے, اور پھر اس نے ایک جملہ بولا کہ مولیا چھیتری آ جا ویریاں نے ات چک لیے کدو آئے گا, اور پھر انٹر کٹر میں افضال بھاگا اور وہ مولیا جو تھا وہ میلے میں کھیل رہا تھا تو اس نے کہا اور مولیا ملکہ نے تیرے پیو نو قتل کر دیتا ہی, اور اس نے پہلا ڈائلاگ بولا پورے ہاؤس کی کلاب تھی کہ قتل سے ہون ہون کے روشنا کہ وہ بھی ہون کے جن حال میں سگا جم کے دشمن بننا.
اچھا میں
یہاں سے فلم شروع کی, اس کا ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں. یہ کہانی سب سے پہلے میں نے اقبال کشمیری صاحب کو سنائی تھی, اور اقبال کشمیری صاحب ماشاء اللہ سے حیات ہے, اور جب میں نے یہاں کہانی کے سین سنائے تو انہوں نے کہا کہ کہانی تو ختم ہو گئی, جہاں سے آپ نے فلم شروع کی یہاں ختم کرتے, اس کے آگے کیا ہے؟ ولن آیا اور اس نے آ کر ہیرو کا باپ مار دیا, ہیرو آیا اس نے بیٹا مار دیا, تو آگے کیا میں کہانی سنوں؟ میں نے کہا سر آپ سنیں تو صحیح. تو اس کے بعد میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو انہوں نے میرے سے بولے تھے, وہ پہلے الفاظ جو تھے وہ غلیظ تھے, اور اس کے بعد اینڈ یہ تھا کہ تمہیں کس نے رائٹر بنا دیا, گیٹ آؤٹ, اور میں کمرے سے روتا ہوا باہر آ گیا تھا. سر
آپ کتنے سال کے تھے اس وقت؟ کیا عمر تھی آپ کی؟ آپ کی کیا عمر تھی اس وقت؟
اس وقت سر میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں 74 کی.
اچھا,
اور اس وقت میری عمر جو تھی وہ تقریباً 32-33 سال تھی, اور میں بالکل بھرپور جوان تھا اور چودھریوں کا بیٹا تھا, ڈبل ایم اے کیا تھا, اور ایک ان پڑھ آدمی نے مجھے ماں اور بہن کی گالی دے کے اپنے دفتر سے نکالا, یہ کیا کہ تمہیں کس نے رائٹر بنا دیا.
لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بعد میں انہی لوگوں کے لیے آپ نے لکھا اور بہت پذیرائی بھی آپ کی ہوئی. اچھا میں ایک بات یہاں پوچھوں گی, آپ نے بھی ایک جملہ کہا کہ آپ نے ولن جو تھا اس کو غالب آنے دیا, تو کیا ایک جو پورا تھیم ہے پوری ایک انسانیت کا کہ بدی, جو کہ یہ سچ ہے کہ حقیقی زندگی میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, مگر ایک طرح سے ہم غالب دکھاتے ہیں نیکی کو بدی پر, تو آپ بنیادی طور پر یہ دکھانا چاہتے ہیں یا یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ بدی غالب آ جاتی ہے؟
نہیں نہیں میں یہ نہیں دکھانا چاہتا, میری کوئی بھی فلم دیکھے, فلم کی اگر لینتھ جو ہے 14,000 فٹ ہے تو 13,000 فٹ تک جو ولن ہے وہ راج کرتا ہے میرا, وہ انٹچیبل ہوتا ہے. آخری ریل میں وہ ولن جو وہ خواب و نوری نہ تو وہ گرتا ہے, اور وہ شکست کھاتا ہے اور جیت ہوتی ہے وہ نیکی کی ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ, دیکھیں انسان بھی جب اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. انسان کا نفس بہت طاقتور ہے اور وہ انسان کو اکثر زیر کرتا ہے, اور اس نفس کو زیر کرنے کے لیے تو لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں, کوئی روزے رکھتے ہیں, کوئی سردیوں کو جاگتے ہیں, کوئی پانی میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں, کوئی اور کشت کرتے ہیں, کوئی چلے کاٹتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ نفس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نفس کو, اس شیطان کو میں بھی مارتا ہوں, لیکن میں یہ بتاتا ہوں اپنی عوام کو, اپنے ویورز کو کہ تمہارا جہاد کیا ہے, تمہارا اصل زندگی کا مقصد کیا ہے. تم ایزی نہ لو, تمہارا دشمن بہت طاقتور ہے, بالکل تمہارے من کے اندر ہے,
بالکل صحیح.
اس کو آپ میں سکتے ہیں, اس کو آپ انسان کی خواہشات بھی کہہ سکتے ہیں,
بالکل. میں یہاں پر کچھ کالر اپنا لینا چاہتی ہوں. ہمارے پاس بہت سے بیچ میں کالز بھی کریں گے اور یہ کالز ڈراپ ہو جاتی ہیں, تو میں چاہوں گی اپنا سوال پوچھ لیں. ٹوبر ٹیک سنگھ سے اظہر نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی اظہر نعیم, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی میں محمد اظہر نعیم بات کر رہا ہوں ٹوبر ٹیک سنگھ سے.
جی,
اور یہ وائس آف امریکہ کے پروگرام میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں اور پہلی دفعہ میں نکال کی ہے یہ کسی بھی پروگرام میں.
مجھے معلوم ہے آپ نے ان کی وجہ سے کی ہوگی, ناصر ادیب صاحب کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا یہ خیال میرا؟
جی جی, تو جی جی ناصر ادیب صاحب کو میں بہت پسند کرتا ہوں. ان کی ایک فلم آئی تھی مولا جٹ, جو بڑی سپر ہٹ ثابت ہوئی پوری دنیا میں, پاکستان کا نام آگے تک گیا. تو ان سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ مولا جٹ کے علاوہ ان کی کوئی اردو میں بھی ہٹ فلم گئی ہے یا کوئی مشہور فلم جو اردو میں انہوں نے بنائی ہو؟
آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ناصر ادیب صاحب نے 400 سے زیادہ فلموں کی کہانیاں لکھی ہیں اور گننا مشکل ہے. بلکہ ناصر صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے مہمان ہوتے ہیں تو مجھے انتخاب کرنے میں یہ مشکل ہوتی ہے, کم چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ. آپ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اتنی آپ کی چیزیں ہیں کہ ایک میرے لیے یہ مشکل بن گئی کہ میں کیا چیزیں اس میں سے نکالوں. تو ان کے سوال کا
کہ میری جو ریلیز ہوئی ہیں فلمیں ان کی تعداد 413 ہے.
جی,
اور ان میں صرف 16 فلمیں اردو ہیں. اور یہ مزیداری کی بات بتاؤں, میری پنجابی فلمیں اتنی ہٹ ہوئیں اور پنجابی میں کہانی سنانا, پنجابی میں بولنا, تو ایک پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ناصر صاحب آپ, ان کی میں نے فلم لکھی تھی دو بیگا زمین, میاں صدیق صاحب ان کا نام تھا, تو وہ فلم سپر ہٹ ہوئی. تو ایک دن بڑے پریشان بیٹھے تھے, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ناصر صاحب پیار بھی بہت ہے, محبت بھی بہت ہے, اور میں آپ اردو فلم بنانا چاہتا ہوں, کاش آپ پڑھے لکھے ہوتے تو میں آپ سے لکھواتا ہوں.
اچھا,
میں نے کہا, میں نے کہا میاں صاحب میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ٹرین کو پتا چلا میں پڑھا لکھا ہوں, تو پھر میں نے سب سے پہلی فلم جو اردو کو لکھی وہ اپنے ویورز کے لیے عرض ہے, اس فلم کا نام تھا قاتل کی تلاش. اس میں ندیم صاحب تھے اور بابرا شریف تھی اور وہ سپر ہٹ فلم تھی. اس کے بعد شالین کے دشمن لکھی میں نے, اس میں انجمن سلطان رہے اور وہ لوگ تھے, وہ بھی سپر ہٹ تھی. پھر میں نے آندھی اور طوفان لکھی, وہ بھی سپر ہٹ تھی. پھر میں نے قاتلوں کے قاتل لکھی, وہ بھی سپر ہٹ تھی. پھر میں نے آتش لکھی, وہ بھی سپر ہٹ تھی. میں نے آگ لکھی ایس ایل اسکری صاحب کی, وہ بھی اردو کی فلم تھی, وہ بھی سپر ہٹ تھی. اردو کی 16 فلموں میں میری ایک بھی فلم ایسی نہیں جو فلاپ ہو.
بالکل. اچھا, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے جتنے ڈائریکٹرز کے نام لیے, اسلم صاحب سمیت, یہ سب ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ اسلم صاحب اپنے انتقال سے کچھ دیر پہلے, بلکہ وہ علیل تھے اس وقت وہ پروگرام میں آئے تھے. تو ہمیشہ آپ کی کسی نہ کسی فلم کا ذکر ضرور آیا جس وقت یہ ان لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تھوڑا سا میں فلم کے اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی مولا جٹ جب ریلیز ہوئی تھی تو یہ وہ زمانہ تھا کہ پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا, ضیاء صاحب کی حکومت تھی, اور اس زمانے میں رومانس پر بڑی پابندی تھی. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ اس زمانے میں محبت اور رومانس وغیرہ پہ خاص نظر رہتی تھی سینسر بورڈ کی, تو انہوں نے اس لیے مولا جٹ کو سینسر نہیں کیا کیونکہ وائلنس ان کی نظر میں قابل اعتراض نہیں تھا لیکن رومانس تھا. تو کس حد تک آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟
نہیں, میری تو جتنی بھی فلمیں اٹھا کے دیکھیں, پہلی فلم وحشی جٹ تھی اور آخری فلم میری سخی بادشاہ تھی سلطان رائے مرحوم کے ساتھ.
جی,
تو سلطان رائے کے ساتھ میری 374 موویز ہیں, اور میری کسی بھی فلم میں آپ رومانس جو ہے اس کا عنصر جو ہے وہ غالب نہیں دیکھیں گے. میں مین اورینٹیڈ رائٹر ہوں, میں نے ہمیشہ مردوں کے لیے لکھا. عورت میری کوئی بھی آپ فلم اٹھا کر دیکھیں, اس میں جو عورت ہے وہ بےچاری مرد کے پیچھے پیچھے, ہیرو کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہے, اور وہ ہیرو جو ہے وہ منہ اس کا دوسری طرف ہوتا ہے, وہ اس کی بات کو خاص اہمیت نہیں دیتا. اور
مگر ایسا کیوں ناصر صاحب؟ میں پروٹیسٹ کروں گی، ایسا کیوں؟
اصل وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں میں نے، میری شکل بھی بہت اچھی تھی، میں ڈیبیٹر بہت اچھا تھا، میں اسٹوڈنٹ ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، میں رائٹر بھی ٹاپ کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی، شہرت بھی، دولت بھی دی، لیکن کوئی عورت میرے پیچھے نہیں آئی. کسی لڑکی نے مجھے یہ نہیں کہا آئی لو یو. ہوتا ہے جیسے میں سنتا ہوں فلاں مرد اس کے ساتھ بڑی لڑکیاں ہیں اور بڑے پیار کرتی ہیں، کسی نے میرے ساتھ پیار نہیں کیا. وہ میرے اندر ایک کمی تھی، اس کا بدلہ میں نے یہ لیا کہ فلم میں میں نے عورت کو مرد کے پیچھے لگایا، کیونکہ میرے پیچھے کوئی عورت نہیں لگی تھی، تو میں آپ خود ہیرو بن جاتا تھا. تو میں سمجھتا یہ انجمن آسیہ نادرا نیلی جو کچھ ہیں یہ میرے پیچھے پھر رہی.
تو ناصر صاحب آخر میں کیا ہوا انجام کار؟ آپ کی ارینج میرج ہوئی جب لڑکی کوئی ویسے پیچھے نہیں لگی تو؟
جی میری ارینج میرج تھی جی.
اچھا تو تھوڑا سا کیونکہ اس پہ بات آئے گی تو آپ کے بچوں کے بارے میں بتائیے، کتنے بچے ہیں آپ کے؟
جی ماشاء اللہ میرے 5 بچے ہیں جی، جس میں سے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. بڑا بیٹا میرا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جے ایس بینک کا، وہ اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے. جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ ایم بی اے ہے، وہ میامی میں ہوتا ہے، اس کو وہاں امیگریشن ملی، وہاں وہ جاب کرتا ہے بہت اچھا. جو تیسرا بیٹا ہے وہ امیگریشن، اس کے پاس نیشنلٹی کینیڈا کی ہے، وہ کینیڈا میں ہوتا ہے، وہاں بہترین جاب کرتا ہے، وہ اس نے بھی ماسٹر کیا ہے ایم بی اے میں. جو میری اس کے بعد میری بیٹی ہے بڑی، وہ لندن میں اس کی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ، 3 بچوں کی وہ ماں ہے اس وقت. اور جو سب سے چھوٹی بچی ہے وہ میرے پاس ہوتی ہے، اس کی شادی کرنی ہے. اور وہ جو میرا بچہ کینیڈا میں ہوتا ہے اس کی شادی ہونی ہے. بس یہ 2 میرے بچے شادی والے ہیں. بیگم میری جیڑی ماں ہیں وہ ماشاء اللہ، جب میری شادی ہوئی تو ان کو میں نے 9th کلاس سے اٹھایا تھا، پھر جب 3 بچے ہو گئے پھر میں نے ان کو پرائیویٹ میٹرک کروایا، پھر ان کو میں نے کالج میں داخلہ دلوایا، پھر انہوں نے ایف اے کیا، پھر بی اے کیا.
اچھا
پھر چودھری شجاعت حسین کے ساتھ میرے چونکہ فیملی ٹرم تھے، وہ گجرات کے ہم سرگودا کے، تو ان کے میری بیگم نے پارلر بنایا، ان کی عورتیں پارلر میں آتی تھیں، تو انہوں نے میری بیگم سے کہا کہ آپ سیاست میں آ جائیں. اس نے میرے سے پوچھا تو میں نے کہا میں ایک شرط پہ سیاست میں جانے کی اجازت دوں گا کہ آپ کبھی پارٹی نہیں بدلیں گی پیسے لے کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ کاف لیگ میں شامل ہوئی، 5 سال وہ ایم پی بھی رہی. آج کاف لیگ 71-72 ہے، لیکن میری بیگم آج بھی کاف لیگ میں ہے اور اس کو پری آفر ہوئی ادھر ادھر جانے کی، لیکن وہ نہیں گئی.
ویسے مجھے آپ کی ابھی جب خاص طور پہ میں دیکھ رہی تھی کلپس وغیرہ نکالنے کے لیے، مجھے آپ کا جو بات ایک بہت پسند آئی کہ آپ ایک بڑے لبرل ذہن کے مالک ہیں. اور ایک چاہے لوگ اس بات کو نہ سمجھے ہوں، جس وقت مورا جٹ وہ اس کو ایک اس کے وائلنس کسی سے، لیکن ایک انٹائی اسٹیبلشمنٹ جو ایلیمنٹ ہے اس میں تو وہ بھی کافی ڈرانے والا ہے ہر سطح پر، یعنی جاگیرداری کی سطح پر بھی اور حکومت کی سطح پر بھی. تو اس طرح سے آپ کی کسی فلم پر پابندی لگ؟
آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میرے ذہن میں جو تھا، دیکھیں میں نے 58 سے لے کر تو 78-79 تک مسلسل مارشل آ دیکھا آپ کے سامنے ہے، تو اس میں قلم پر بھی طاقت تھی، وہ پہرا تھا اور سوچ پر بھی پہرا تھا. تو ایک دن سنسر بورڈ کے چیئرمین نے مجھے بلایا، اس نے کہا تمہاری ساری فلمیں بدماشی پر ہوتی ہیں، تم کیا چاہتے ہو سارا ملک بدماش بن جائے؟ میں نے کہا برگیڈیئر صاحب تھے وہ، بشیر احمد ان کا نام تھا. میں نے کہا برگیڈیئر صاحب بات یہ ہے کہ میں اگر وکیل کے خلاف لکھوں تو وہ نہیں لکھ سکتا، میں ایم پی اے کے خلاف نہیں بول سکتا، ایم ایل اے کے خلاف نہیں بول سکتا، کسی جج کے خلاف نہیں بول سکتا، کسی عدالت کو ڈسکس نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ میں میں نہیں جا سکتا. یہ سارے میرے لیے ایک پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں. اس کے بعد کشمیر کے موضوع پر فلم میں نہیں بنا سکتا، ہندوستان کے خلاف میں نہیں بنا سکتا. تو اس کے بعد میرے پاس تو موضوع ہی کوئی نہیں بچتا سوائے گلیوں کے ہنڈوں کے یا سوائے دشمنی کے. میرے قلم کو آزاد کرے پھر میں لکھوں گا. مجھے مولا جٹ کی صورت میں ایک شکل نظر آئی. آپ یقین کریں میں نے نوری نت کو ضیاء الحق سمجھ لیا، اور جو مولا جٹ کو سمجھ ذوالفقار علی بھٹو سمجھ لیا، اور میں نے اس اسٹیبلشمنٹ کی وہ پسوئی جو عام تھی جو وہ کہنا چاہتی تھی اس کی زبان میں نے مولا جٹ کو دے دی، اور جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس کی زبان میں نے نوری نت کو دے دی. لہٰذا وہ میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری عوام اس وقت حالانکہ ان پڑھ تھی، اس وقت انہوں نے کس حساب سے لیا مجھے نہیں پتا، لیکن جو یہ وقت گزرتا گیا مولا جٹ جو ہے لوگوں کو یاد آتی رہی کسی، پھر انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب سمجھا تو ان کو پتا چلا کہ رائٹر نے اسٹیبلشمنٹ کو جو پہلی بار آنکھیں دکھائی ہیں وہ انتہائی اعلی انداز میں دکھائی ہیں، اور وہ ان کی آواز تھی. یہی وجہ ہے کہ مولا جٹ آج بھی زندہ ہے، پٹواری سے لے کر زرداری تک اس فلم کو جانتے بھی ہیں اور انہوں نے دیکھی بھی ہے. آج بھی اعتزاز احسن عدالت میں بیان دے
یا آصف زرداری ہوائی جہاز میں سدارت سے چھوڑ کے جاتا ہوا بیان دے یا رانا ثناء اللہ بولے, کوئی بولے, ان کو ایک ہی بات یاد ہوتی ہے کہ مولانا مولانا مارے تھے, مولانا مردا.
تو چلیے ہم ایک جھلک آپ کے فلم سے سنتے ہیں, اپنے خاص طور پہ نوجوان سننے والوں کو یاد دلائیں کہ انہیں یہ فلمیں کبھی نہ کبھی یوٹیوب پر کسی طرح سے لے کے دیکھنی چاہیے.
سر چکیا سونیا میرے کولے سر چکان دے سو طریقے نے, میں بھی سر چکن دے ایک سو ایک ول جانا وا. اے تو اے ضد
جانا کی
قتل ہونا چاہنا وا, اے جڑیا پنڈا وکھو وکھ ویکھنا چاہنا وا. جیلا صاحب کسے نو کہو اس تان دا پل کدے, آخر اے تہتی نت دے لو دا رنگ کدوں ویکھے گی.
تو کالرز ہمارے دو ساتھ ہیں, حاجی محمد تقی صاحب ہیں گلگت سے. جی حاجی محمد تقی صاحب. تقی صاحب
میم صاحبہ خدا سلامت رکھے.
جی
دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے حق میں دعا گو ہوں. یہاں شادی اور تعلیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی, ذرا مجھے بھی خواہش پیدا ہو گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شراکت داری کروں. میرا تعلق غریب سے ہے اور میرے بھی چھ بیٹے ہیں اور چار بیٹیاں ہیں, پڑھی لکھی ہیں, لیکن جہاں تک شادی کا دار و مدار ہے ڈاؤن کنٹریز میں, وہاں بڑے اخراجات ہوتے ہیں. یہاں جتنے سستے داموں بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے اور بیٹے کی شادی ہوتی ہے سیدھے سادہ لباس میں, وہاں جو اخراجات سارے مرد کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تو مرد بیچارہ بےدست.
اچھا آپ کے یہاں یہ آپ نے عجیب بات بتائی, کیونکہ عام طور سے جنوبی ایشیا کا جو معاشرہ ہے اس میں عورت کے پہ اور لڑکی کے خاندان پہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. حاجی محمد تقی صاحب ہمارے مہمان آج جو ہیں ناصر ادیب صاحب ہیں جو فلمیں بناتے ہیں, کہانیاں بھی لکھتے ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں. تو ناصر صاحب سے پوچھیں گے, ویسے یہ جو مسئلہ ہے جہیز کا اور شادیوں کا, اس پہ بھی آپ نے کبھی کوئی فلم بنائی یا کہانی لکھی ناصر صاحب؟ میرے خیال ارسلان ناصر صاحب کو, ناصر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی بالکل آ رہی ہے.
جی
آ رہی ہے نا آپ کو آواز؟
جی جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز.
جی شادی کے موضوع پر میں نے فلم دل لکھی تھی جو سپر ہٹ ہوئی تھی, اور دیکھیں جو تقی صاحب نے کہا کہ مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, عورت کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ہے وہ اسی طرح بےچاری مظلوم ہے. لوگ کہتے ہیں, میں نے ڈائلاگ لکھا تھا اس دن فلم میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لڑکیوں کو دفن کرنے کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیاں آج بھی دفن ہوتی ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قبریں جو ہیں وہ وسیع ہو گئی ہیں.
بالکل. اور دیکھیے یہ جو اتنا بڑا ایک اسکینڈل ہے اور اتنی اس پہ انڈیا میں تو بہت لے دے بھی ہو رہی ہے کہ جو سونوگرام ہوتا ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ لگتا ہے بیٹی ہونے والی ہے تو اس کو مار دیتے ہیں پہلی. تو ایک طرح سے یہ لڑکی کے قتل کے برابر ہی ہے کہ آپ بیٹی کو پیدا ہونے ہی نہ دیں اس لیے کہ اس کا جہیز کا مسئلہ نہ آپ کو کرنا پڑے.
آپ جامع شہناز جی کسی لڑکی کی خواہش کو دبا دیتے ہیں یا اس کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ اس کی سوچ کو قتل کر دیتے ہیں. تو انسان کو زندہ تو اس کی سوچ رکھتی ہے.
بالکل.
کہ اس سوچ کے سارے انسان زندہ رہتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اپنی منزل بناتا ہے, مقصد بناتا ہے. جب آپ ایک لڑکی کی سوچ ہی ختم کر دیتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں کہ یہ پڑھے لکھے یہ جاہل طبقے میں ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ مردوں کا علم جتنا بڑھتا جا رہا ہے عورت کے بارے میں اتنی ہی ان کی نظریات تنگ ہوتے جا رہے ہیں.
اچھا میں آپ سے پوچھنا بھول گئی, بلکہ یہ بات مجھے آپ سے پوچھنی چاہیے تھی کہ کیونکہ آپ کی بیگم پارلیمنٹ کے رکن بھی رہ چکی ہیں, کیا نام ہے ان کا؟
آمنہ الفت.
جی
آمنہ الفت.
آمنہ الفت, اچھا بہت خوبصورت نام بھی بہت خوبصورت ہے ان کا, اور مجھے خوشی ہے کہ مطلب یہ بڑی وسیع نظری کی بات ہے اور ایک کنوکشن کی بھی کہ آپ نے یہ بھی کہ پارٹی نہ بدلنے کی, اور یہ بھی کہ آپ نے اپنی بیوی کو شادی کے بعد یہ موقع دیا کہ نویں کلاس سے لے کر انہوں نے کالج تک گئیں, یونیورسٹی تک, اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی رکن بنی. تو ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈنگا سے, محمد اقبال صاحب. اقبال صاحب جی, اقبال صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. اقبال صاحب آپ کی آواز بہت خراب ہے اور بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی, میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. ظفر اقبال ہیں وہاڑی سے.
باجی صاحبہ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ظفر صاحب.
باجی صاحبہ محترم ناصر ادیب صاحب کو ادب سے سلام عرض کرتا ہوں جی, اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ انہوں نے بہت یادگار فلمیں بنائی ہیں, بڑا ان کی خدمات ہیں جی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے. کیا انہوں نے کوئی اپنا آپ اپنے جیسا کوئی شاگرد بھی تیار کیا ہے جو ان کے بعد مطلب ان کی زندگی اللہ تعالیٰ اور دراز فرمائے, ان کے مطلب ان جیسا کوئی ایسا اور بھی ہے کوئی ان کے شاگرد جو ایسے رائٹر ہو ایسا جی؟
جی ضرور,
اگر نہیں ہے تو ضرور بنائیں اپنے جیسا کوئی اور ضرور فیلڈ میں لائیں جی بندہ.
ناصر صاحب سن لیے آپ نے تاکہ ظفر صاحب کی, کہ آپ اپنے جیسا اپنا ایک کلون ضرور تیار کریں.
میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ظفر صاحب ناصر دیب تو خود اپنے آپ کو ناصر دیب نہیں بنا سکتا, تو کسی اور کو ناصر دیب کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ بنانے والی اللہ کی ذات ہے. ہر وہ شخص ناصر دیب بن سکتا ہے جس میں 13 سال پیدل چلنے کی اور چپراسیوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانے کی, چائے پینے کی اور بھوکھا رہ کر انتظار کرنے کی ان میں یہ ہمت اور عادت پڑ جائے تو وہ ناصر دیب بن سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آج وہ کہانی لکھ کے چلا گیا اور دوسرے دن ناصر دیب بن گئے, یہ بڑا مشکل ہے. میں نے 13 سال 5 کلومیٹر ڈیلی کا سفر کیا ہوا ہے اور پیدل کیا ہوا ہے اور لوگوں کے دفتروں کے باہر بیٹھ کے وقت گزارا ہے, چپراسی کے پاس بیٹھ کر سارا سارا دن بھوکھا رہ کر, اور اس کام کے لیے میں نے سیکریفائز کیا. میں نے پہلے بھی بتایا پرویز مشرف اور میں ایک بیچ میں تھے, میں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے وہ نوکری چھوڑی. اس کے بعد احمد یار چودھری ایک تھے جنہوں نے اڈیالہ جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی, وہ اڈیالہ کے جیلر تھے وہ, اور میں ایک بیچ میں اسسٹنٹ سپرنٹ جیل بھرتی ہوئے تھے. پھر میں پروگرام پروڈیوسر ہوا پاکستان ٹی وی کے اوپر, میرے ساتھ محمد نثار حسین, جاور حیات, نصرت خاکر, اس قسم کے لوگ تھے جو میرے بیچ میں تھے. میں نے وہ بھی چھوڑا, میں کلرک ہو گیا, میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا, میں نے ٹیسیاں پڑھائی, میں نے برتن صاف کیے, میں نے لکڑیاں پھاڑی, میں نے مزدوری کی. میری دھن ایک ہی تھی کہ میں نے نام پیدا کرنا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اخبار میں آئے کہ ایک شخص تھا جو آج اس دنیا میں نہیں رہا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے وہ مقام ملا. لیکن اس مقام پانے کے لیے جو پیچھے داستان ہے, جو صبر ہے, جو جبر کی برداشت ہے, اور جو ہمت ہے, اور ہمت نہ ہارنا, اور یقین اس بات کا ہونا کہ جو میں کر رہا ہوں میں رائٹ کر رہا ہوں. اگر یقین نہیں ہے تو آپ کا سفر کبھی جاری نہیں رہ سکتا. میں اس دور میں بھی جب پیدل سڑکوں پر چلتا تھا تو میرے ساتھ دوست ہوتے تھے, جب گاڑی پارک سے مٹی اڑا کے جاتی تھی تو میں نے کہتا تھا یہ آدمی کو کیا پتا کہ آج کس آدمی کے اوپر ہم مٹی گزار رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب یہ شوق سے میری
یہ بھی بڑی بات ہے, یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ یقین ہونا آپ کا اور اسی نے آپ کو اس مقام پہنچایا. چلیے ہم ایک آپ کی فلم سے گیت سنتے ہیں اور کچھ تذکرہ یہی ہے جیل کا. ناصر صاحب یہ بھی آپ کی فلم تھی, بڑی مقبول ہوئی یہ فلم, آپ کو خود اپنی تمام فلموں میں, مولا جیٹ کو چھوڑ دیجیے, اس کے علاوہ باقی فلموں میں اگر آپ انتخاب کرنا چاہیں, آپ کو کون سی فلم اپنی دل سے پسند ہے؟
آپ نے جس فلم کا گانا سنایا یہ وہ واحد فلم ہے جو مجھے مولا جیٹ سے بھی زیادہ پسند ہے, اور یہ میری لائبریری میں ہے, اور یہ وہ فلم ہے جس کا پروڈیوسر میں خود ہوں. یہ وہ کہانی ہے جو میں پروڈیوسر کو سناتا تھا اور یہ گارنٹی کرتا تھا کہ آپ فلم بنائے میں لکھ کے دیتا ہوں, یہ سپر ہٹ ہوگی. تو وہ کہتے تھے یہ سنسر نہیں ہوگی. تو لیکن میں ہر پروڈیوسر کو جو مجھے بلاتا تھا یہ کہانی سنا رہا تھا. ایک پروڈیوسر نے مجھے کہا, ان کا نام بخش رائے گابا ہے, اور کہنے لگے ذرا منہ پھٹ بھی دے, کہنے لگے یار اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ سپر ہٹ ہوگی تو خود بنا لو. میں وہاں سے نکلا آیا اور میں نے 7,000 روپیہ میری جیب میں تھا, میں نے سلطان رائے صاحب سے بات کی, اللہ جنت بخشے, میں نے کہا جی فلم میں کام کریں گے پیسہ میں اینڈ پہ دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. مصطفیٰ قریشی سے بات کی, انہوں نے بھی یہی کہا. آصف بیگم سے بات کی مرحومہ نے, اس نے بھی یہی کہا. میں نے اپنے اسسٹنٹ کو ڈائریکٹر لے لیا اور میں نے فلم شروع کر دی, ساتھ ایک پارٹنر ملا لیا, وہ ایکٹر تھا عبداللہ چبلی. یہ گیت بھی اسی نے لکھا جو آپ نے ابھی سنا ہے. یہ فلم بن گئی سر. یہ فلم بننے کے بعد یہ 7 سال بن گئی, اور 7 سال کے بعد صدر ضیاء الحق نے پاکستان فلم انڈسٹری کو دعوت دی 84 میں, وہاں بلایا بی ایچ کیو میں. اس میں میں بھی تھا اور یونس ملک اور سارے بڑے بڑے ڈائریکٹر اور رائٹر اور پروڈیوسر تھے. تو انہوں نے 2-2 منٹ آرے کو بولنے کے لیے دیا, تو مجھے بھی انہوں نے دیا. تو جب میں اسٹیج پر گیا تو میں نے کہا ضیاء الحق صاحب میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نے فیصل آباد ریڈیو کا پچھلے سال افتتاح کیا اور آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں ریڈیو پاکستان پر خوش ہوں کہ اس نے میری قوم کا رخ کعبے کی طرف موڑ دیا ہے. میں نے کہا میں نے ایک فلم بنائی ہے, میں نے اپنی قوم کو کعبے کے اندر پہنچا دیا ہے, لیکن یہ آپ کے چیئرمین ڈاکٹر صفدر محمود صاحب بیٹھے, 7 سال سے میری فلم بین کی ہوئے, خدا کے لیے فلم سنسر کر دے, ورنہ قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہوں گا کہ آپ وہ آدمی تھے جنہوں نے میرا پیغام قوم تک نہیں پہنچنے دیا. تو مرحوم نے اسی وقت ڈاکٹر صفدر محمود سے کہا کہ اس فلم کو ایک ہفتے کے اندر سنسر کریں. صفدر محمود صاحب نے اس بات کو فیل کیا, انہوں نے تمام علماء دین کے ہر مسئلہ فطر کے 17 علماء بلوائے اور انہوں نے فلم ان کو دکھائی, اور انہوں نے کہا کہ یہ فلم ہے, کل آپ ہمیں گلہ نہیں دیں گے, اگر کوئی فساد ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیں اور بتائیں آپ کی کیا رائے. 17 کے 17 علماء نے کہا کہ یہ فلم ان کٹ جو ہے یہ پبلک تک پہنچائی جائے, لیکن ڈاکٹر صفدر محمود نے 3,700 فٹ فلم بیچ میں سے کاٹ کے میرے ہاتھ میں پکڑائی. میں نے اس فلم کو ریلیز کیا, اس کے کئی ایکٹر مر چکے تھے, وہ جو ڈریس پہنتے تھے وہ ڈریس کا سسٹم بھی ختم ہو گیا تھا, اس میں لو اینگل بھی کوئی نہیں تھا. بے شک آپ کیسے مزا کر دیکھیں, سیدھی سیدھی فلم تھی, لیکن وہ ایکسٹرا آدمی سپر ہٹ ہوئی. اور پھر اسی فلم پہ شیخ رشید صاحب مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی دینے آئے, اور میں نے لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نہیں لوں گا, کیونکہ 7 سال آپ لوگوں نے اس کو ناقابل نمائش سمجھا, آج آپ مجھے ایوارڈ دینے آئے ہیں, یار اتنی منافق حکومت کا ایوارڈ میں نہیں لوں گا. میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا, 25,000 روپیہ بھی اس کو دیا, مورتی بھی اسے دے دی جو آج تک اس کے پاس ہے.
اچھا کیوں نہ ہم آپ کی فلم کا ایک کلپ سنوا دیں چھوٹا سا, لوگ سننے والوں کو. جی
السلام علیکم صاحب بہادر. وعلیکم السلام, انو اندر آن دے. کی گل صاحب بہادر؟ میری چوری ہو گئی. چوری ہو گئی تے سارے جا کے رپورٹ کرا. تو جی تھوڑے دار رشوت مانگتا ہے. میں بہت غریب آدمی ہے صاحب بہادر, بہت غریب آدمی ہے. میری کوئی پونجی سی تو وہ بھی لٹی گئی, پر مینو چوراں دا پتا ہے, پتا ہے مینو چوراں دا. رب دے واسطے تسی ایک واری موقع واردات تے چل کے ویکھو, تانوں پتا لگے میں کنا کو برباد ہو چکا ہے, کنا کو برباد ہو چکا ہے. چل اب.
آپ نے ناصر صاحب, میں انتظار کرتی رہی کہ آپ فلم کا نام لیں گے, لیکن آپ نے فلم کا نام نہ لے کے دیا کہ سننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی فلم کا نام کیا ہے.
یہ جو پھر آپ نے دکھایا, یہ آدم کی سین ہے.
جی آدم, اسی کا ذکر آپ کر رہے تھے.
یہ وہ فلم ہے جس کے بارے میں میں نے اخبار میں پہلا اشتہار دیا تھا کہ اگر اللہ قیامت کے روز مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے آخرت کے لیے کیا کیا, تو میرا جواب ہوگا میں نے فلم یہ آدم لکھی.
درست.
اچھا, وہ فلم ہے جسے علماء نے, امام مسجدوں نے اور مولویوں نے تمام میں چھپ چھپ کر یہ فلم دیکھی,
अच्छा, चलिए हमारे पास क्योंकि कॉलर्स काफ़ी हैं और सवालात मेरे पास भी बहुत से हैं आपके लिए, तो कॉलर्स को ले लेते हैं। हमारे साथ हैं रब नवाज रावलपिंडी से। रब नवाज साहब
जी, सर मेरी तरफ से आप और सब शामिल को अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि नाले मायता भी नौका नाले सही है नहीं, जहाँ आप हमारे लिए सब काबिल एहतराम है वहाँ आपके दोस्त भी माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे लिए काबिल सब एहतराम है, लेकिन सवाल होता है कि हमारे माशरे में पहले ड्रामों के अंदर या फिल्मों के अंदर अक्सर ये देखने में आया है कि लड़के वाले लड़की के पास शादी के लिए जाते हैं, कहते हैं लड़के की अच्छी मुलाजमत है, इतनी तनख्वाह है, ऊपर अल्लाह का फजल भी है, तो रिश्वत इन चीजों को हम ऊपर से अल्लाह का फजल भी कह देते थे। तो ये अभी ऐसा हो गया कि ये चीज अभी नासूर की तरह हमारे माशरे में फैल गई है। फिल्मों के अंदर भी हम देखते थे कि सरसियां थलों में रुल रही है, सोनियां चनाबों में डूब रही है, अभी ये चीज भी जो है हर रोज अभी कंदील बलोच का कल का वाक्य है। तो मजर मेहमान से मेरा ये सवाल है कि जब आप लिख रहे होते थे तो माशरे की ये चीज भी आपके जहन में होती थी या आपकी कोई फिल्मों में ये चीज देखने में कभी नहीं आई है?
मैं आपका ये सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा आपका सवाल है रब नवाज साहब, अभी पूछते हैं, आप सुन भी रहे हैं नासिर साहब, याद रखिएगा इनका सवाल। और दूसरे हमारे कॉलर हैं हाफिज मुहिब अली खोसो जी, खोसो गांव बोररा से जी। हाफिज
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम बच्चे, क्या हाल है?
हाँ बाजी गोट बुरा शहर पर नातन चाहे हाफिज मुहिब अली खोसो अर्ज कर रहा हूँ। मैं मेहमान को प्रोग्राम में दिल के गहराई से वेलकम कहता हूँ।
शुक्रिया।
उसके बाद मेरे प्लीज बाजी दो सवाल है, जरूर मेरे दो सवाल ले लीजिएगा, तो पूछने आपकी मर्जी है, पूछे है ना पूछे। एक सवाल ये है कि हमारे फिल्म में अक्सर ये होता है कि डाकू को हम दो किरदार देते हैं, एक तो बेदर्दी से वो लोगों को मारता रहता है, वो उसी फिल्म में कुछ लोगों की वो बहुत इज्जत करता है, इसमें हम क्या मैसेज देना चाहते हैं और ये इनके ख्याल में क्या ये किरदार दुरुस्त होता है? दूसरा मेरा सवाल है कि 80 और 90 की मतलब इसी डाके में ये मसला होता था कि लोग सियासतदानों के लिए अपना जान देकर फख्र समझते थे, अब वो लोग वोट कास्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जलसों में निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
हाफिज मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगी, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका और बहुत सारी सियासत पे बात भी कर चुके हैं इससे पहले नासिर साहब, मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि हम थोड़ा सा फिल्म के फन पर गुफ्तगू करें, क्योंकि ये सियासी सवाल है, आप हर दिन इन द न्यूज में इस तरह के सवाल पूछने, जाहिर है नासिर अदीब साहब उसका वही जवाब देंगे जो कोई भी बादशाह और शहरी दे सकता है, वो कोई इस वक्त हम तजिया कर नहीं रहे बैठे सियासत का, ये सवाल मैं आपका नहीं ले रही, आपने कह दिया ये काफ़ी है। और आपका दूसरा सवाल मैं पूछती हूँ उनसे, लेकिन भावलपुर से निमी हमारे साथ हैं जी। निमी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम निमी, कैसी हैं?
क्या हाल है आपका?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
अच्छा मैं ये कह रही हूँ इन्होंने इतनी स्ट्रगल की और फिर इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो ये दूसरों को भी तो लाए ना, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे फिर रहे होंगे, अच्छी मतलब कहानी भी लिखते हैं, उनको पता भी है, ये क्यों नहीं मौका देते?
वो कह रहे हैं 13 साल पहले, 13 साल तक वो इनकी जैसी स्ट्रगल करें,
उन्होंने सब कुछ किया, समझ लें कि ये दूसरी कॉपी आ रही है तो फिर वो काफी समझ के उनको मौका दें, 11 साल फिरते होंगे ना लोग।
नासिर साहब बात तो निम्मी ने पते की कही, वैसे बताइए आप इसका जवाब, पहले तो आप इनके सवाल का जवाब दें।
जी इनके सवाल की मुझे समझ नहीं आई है।
वो ये कह रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस तरह जो स्ट्रगल आपने की, अब बहुत से नौजवान वही स्ट्रगल कर रहे होंगे आपकी तरह, वो भी शायद 12-13 साल से फिर रहे होंगे, और अब तो और भी यानी बेरुखी और बेमेहरी का जमाना आ गया और सिफारिशों का, कि उनको घुसने भी नहीं दिया जाता होगा स्टूडियो के अंदर, तो आप उनकी मदद के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या, या आपको करना चाहिए इनका कहना?
देखिए मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तलाश है उस आदमी की, उस लड़के की, उस नौजवान की, जिसमें इतनी बर्दाश्त हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो, जिसमें इतना पैशन हो और इतना पैशन हो, इतना कमिटेड हो अपने काम के साथ कि वो इतना कुछ सेक्रीफाइस कर सके। लेकिन आप यकीन करें मुझे कोई भी लड़का ऐसा नजर नहीं आया, जो भी नजर आया उसने यही बात की कि देखिए मेरे पास कहानी है और बहुत अच्छी है। तो जब मैंने सुनी तो मैं कहानी नहीं सुनता इसलिए कि मैंने कहता हूँ कि देखिए मैं आपको प्रोड्यूसर रिकमेंड करता हूँ, आप उनको जाकर सुना दें। तो प्रोड्यूसर को जब सुनाते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूसर को इम्प्रेस नहीं कर पाते, फिर शिकायत करते हैं। ऐसी बात नहीं, अच्छी कहानी देखिए, अच्छी कहानी की मैं मिसाल देता हूँ कि अच्छा लतीफा, अगर लतीफा मेरा अच्छा है جناب جی آپ بھی ہنسیں گی, جنہوں نے سوال کیا وہ بھی فوراً ہنسیں گی, اگر لطیفہ بولا ہے آپ نہیں ہنسیں گی. تو اگر اچھی کہانی کسی کے پاس ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر اس کو اپروو نہ کرے؟ تو اگر وہ اس کی کہانی کو ریجیکٹ کر دے تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتایا کہ میں نے 13 سال بعد کہانی سنائی اور گالیاں کھا کے باہر آ گئے.
مگر آپ کے پاس کیسے بھیجیں؟ مطلب یہ بتائیے یہاں پہ آپ ہمیں, آپ کی اسٹرگل کی تو ہم نے کہانی سنی, یہ بتائیے کہ کوئی اچھا سا رائٹر سن رہا ہو جس کی کبھی ہمت ہی نہ پڑی ہو آپ کو کہانی سنانے کی, کہاں اتنے بڑے ناصر ادیب صاحب, کہاں وہ بیچارہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ رہنے والا لڑکا یا لڑکی, تو وہ کیسے آپ تک پہنچے؟ کوئی طریقہ ہے آپ تک ڈائریکٹ پہنچنے کا؟
میرا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ میرے پاس پہنچی نا, میرا نمبر جو ہے وہ کسی کو بھی دے دیں, وہ بے شک میرے پاس ہے. میں جہاں بھی وہ کہے گا, ابھی میں آج ہی ایک لڑکی رائٹر ہے, شاید وہ یہ پروگرام سن بھی رہی ہو, نینا تبسم اس کا نام ہے, میں اس کو کل بلال نشاری کی طرف ریکمینڈ کر کے بھیجا اور بلال سے کہا کہ اس کی کہانی سنیں. یہ بلال نشاری جس نے وار بنائی ہے اور مولا کا تو بھی وہی بنا رہا ہے, حالانکہ میں خود اس کا رائٹر ہوں, تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کی سنیں اور اگر کہانی اچھی ہے تو اگر اس کو اسکرین پلے کی سینس نہیں ہوگی یا ڈائلاگ کی سینس نہیں ہوگی تو وہ میں کر دوں گا اور ٹائٹل بھی اسی کا آئے گا, آپ اسی کہانی ضرور اس ذہن کے ساتھ سنیں.
اچھا,
تو اس نے کہانی سنی ہے, تو اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ناصر صاحب بس اس کو شوق ہے کہ میری کہانی کو لے لے, لیکن کہانی اس قابل نہیں تھی کہ اس پر فلم بنائے, کیونکہ آج فلم کے اوپر 3 کروڑ روپے سے لے کر 10 کروڑ 12 کروڑ روپیہ لگتا ہے, تو کون لگائے گا؟
اور یہ بات سچ ہے کہ ایک بنیادی چیز تو کہانی ہوتی ہے, اچھی کہانی یہ ضرور ہے کہ ڈائریکشن جو ہے اس کا بیڑا غرق کر سکتی ہے, لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ اچھی کہانی 4 چاند لگا سکتی ہے. کہانی تو اسی پہ تو کھڑی ہوتی ہے پوری عمارت, جیسے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا بھی تھا,
کچھ
بھی نہیں ہے
اگر کہانی نہیں دیکھے. محبوب صاحب آن بناتے ہیں دلیپ کمار کی, اس کے بعد لیڈر بناتے ہیں, کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کہانی ہوتی ہے, رائٹر ایک ہوتا ہے, ڈائریکٹر میں وہ جیسے میرا کال ہے کہ ایک طاقتور اسکرپٹ جو ہے وہ کمزور ڈائریکٹر کو ہٹ کرا دیتا ہے, لیکن ایک سپر ہٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ کمزور رائٹر کو ہٹ نہیں کروا سکتا.
میں تو آج آپ کی بہت سی کوٹیشنز آپ کو سنا سکتی ہوں کہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس تو بہت سے تاج محل کے نقشے ہیں لیکن کوئی شاہجہاں ہی نہیں ملتا. تو اس میں بھی ابھی بات کرتے ہیں اس پہ, لیکن آپ نے رب نواز صاحب نے آپ سے, انہوں نے بڑا ایک پتے کا سوال پوچھا تھا, انہوں نے جو صورتحال بتائی تھی کہ آج بھی معاشرے میں, اور انہوں نے قندیل بلوچ کی حالیہ قتل کا ذکر کیا تھا, تو یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس موضوع کو لیتے ہیں اور ایک بہت اہم چیز پہ آپ فلم بنانے والے تھے. 2007 کی خبر ہے یہ کہ آپ مختارہ مائی پر ایک فلم بنانے والے تھے, تو اس کا کیا ہوا اس فلم کا؟
جی وہ مختارہ مائی کے ساتھ وہی ہوا جو پہلے میرے ساتھ ایز رائٹر ہوتا تھا, کہ وہ آج ہی پروجیکٹ موجود ہے, وہ لندن کے ایک پروڈیوسر تھے, ایم افضل خان ان کا نام تھا, سید نور صاحب کے وہ فائنانشل تھے, ان نے سر ساری بات بیک کر لی, میں نے سکرپٹ لکھا, میرا 2,32,000 روپیہ بھی خرچ ہو گیا, میں مختارہ مائی کے گھر گیا, میں نے اس کا انٹرویو کیا, اس کے ساتھ ساری اس کی ڈیٹیل, اس کی کہانی سنی, جو اس کی مخالف پارٹی تھی ان سے جا کے ملا, اس کے کورٹ کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ میں لے کر آیا, سکرپٹ لکھا, لیکن پھر آگے میں نام لوں گا تو پھر برائی بن جاتی ہے, پھر کام کرے, انہوں نے اس کو ڈراپ کر دیا.
اچھا,
اور وہ ڈراپ ہوگی. اب میں ایک فلم بنا رہا ہوں ایز اے ڈائریکٹر بریکنگ نیوز, اگر اللہ نے اس کو عزت دی تو میرا نیکسٹ جو پروجیکٹ ہوگا وہ مختارہ مائی ہوگا. اور بریکنگ نیوز آپ دیکھیے گا, جنہوں نے یہ سوال کیا ہے اس نے ان کے اس سوال کا اتنا بھرپور جواب ہے کہ وہ خود آپ کو فون کر کے کہیں گے کہ یہ آج کے بعد میں یہ سوال ناصر صاحب سے نہیں کروں گا.
تو نہیں, وہ تو خالی جاننا چاہتے تھے اور وہ آپ پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بڑی محبت سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ نے, کیونکہ آپ کی سوچی نا 413 تو فلم کہانیاں آپ لکھ کے بیٹھے ہیں, اب بیچارہ کس کے کون کتنا یاد رکھے گا کہ آپ نے کہاں کہاں کہانی لکھ ڈالی ہے, تو قصور آپ کا, اتنی کہانی کیوں لکھی آپ نے, گو کہ بہت اچھا کیا لیکن پھر بھی اس کو قصوروار ہم نہیں کہہ سکتے رب نواز صاحب کو. اچھا یہ بتائیے مجھے دوسری بات, یہ کہ اب آپ بنا رہے ہیں اس مولا جٹ کو دوبارہ سے آپ ہی کہانی لکھ رہے ہیں غالباً, تو ہمارے ایک بہت ہی معصوم صورت سنجیدہ صورت نوجوان فواد جو ہیں وہ مولا جٹ کا کردار ادا کریں گے, تو آپ کے خیال میں وہ جو سلطان راہی کا تصور ہے سننے والا ہمیشہ مولا جٹ کے ساتھ وہ سلطان راہی کے بارے میں سوچے گا, اور نوری نٹ جو ہے مصطفیٰ قریشی کی شکل سامنے آ جائے گی, تو یہ دونوں جو کردار آپ لوگوں نے منتخب کیے ہیں آپ کا خیال ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں گے؟ کیونکہ اداکار دونوں بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ.
دیکھیں جی ہمیں بھی پتہ ہے کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سلطان اس دنیا میں نہیں ہے, مصطفیٰ قریشی اس دنیا میں موجود ہے, مصطفیٰ قریشی اس فلم کا حصہ بھی ہے.
اچھا
آپ یقین کریں کہ فواد خان اور حمزہ عباسی ایسا کام کریں گے, ایسا کام کریں گے کہ لوگ بھول جائیں گے مولا جٹ پہلے قوم کیا بنی تھی.
تو اس مولا جٹ میں ماڈرن مولا جٹ ہوگا یا وہی گاؤں کا جو پس منظر ہوگا وہ گاؤں کا ہوگا یا شہری ہوگا؟
یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں ابھی دے نہیں سکتا.
یہ راز اس راز پہ سے پردہ آپ کا
راز ہے, یہ راز ہے, یہ پبلک دیکھے گی کیونکہ اس کا جو ٹیزر بنے گا وہ بھی اس میں بھی ہم یہ شو نہیں ہونے دیں گے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ یہی تو ایک راز ہے. اور آپ کو پتا ہے فلم کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو تین قسم کے لوگ دیکھنے آئیں گے اور تین ہی قسم کے لوگ فلم دیکھتے ہیں. ایک وہ قسم ہوتی ہے جو ہر فلم کو فیل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور ایک وہ قسم ہوتی ہے جو عاشق ہوتے ہیں کسی فلم کے اور یا کسی سبجیکٹ کے یا کسی ایکٹر کے, وہ جاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ یار اتنی جو اس فلم کی تعریف اس میں کیا ہے. تو اس کو تمام لوگ دیکھیں گے, آج کا بھی دیکھے گا اور وہ لوگ جو فلم دیکھنا چھوڑ گئے وہ بھی فلم دیکھیں گے.
درست, ٹھیک ہے. تو چلیے ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں, لیکن تھوڑا سا اب آخر فلم سے کوئی آئے اور اس کی بنا لکھی ہوئی کہانی کی فلم کا گانا نہ ہو تو ایک گیت سنتے ہیں. ناصر صاحب یہ تو گانا تھا میرا خیال ہے دو بوند پانی فلم سے, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو.
ناصر
میرا خیال ہے شاید دو بوند پانی. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مثلا یہ دو بوند پانی یا بہت سی فلمیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم کبھی یوٹیوب پہ جب انہیں سرچ کرنے لگے تو پتہ لگا کہ اسی نام کی انڈیا میں فلم بنی ہوئی ہے, اسی نام کی پاکستان میں بنی ہوئی ہے. تو یہ کیوں ایسا, آپ لوگ مختلف نام کیوں نہیں رکھتے, یا یہ کہ مطلب کس طرح یہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہو بہو وہی نام کہانیوں کے ہو جاتے ہیں فلموں کے, جو اب وہ آپ کے رکھتے ہیں یا آپ ان کے رکھتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن بہت ساری فلموں کے لیے میں نے دیکھا کہ دونوں جگہ بن رہی ہیں وہ.
جی دیکھیں جتنی بھی فلمیں ہیں ان میں ایک بھی فلم اللہ کی رحمت سے ایسی نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے جو کبھی زندگی میں نے کسی کو فلم کو کاپی کیا. آئی ایم دا اونلی اوریجنل رائٹر.
نہیں کہانی نہیں, کہانی ایک سی نہیں ہوتی, یہ میں نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں فلموں کے نام.
نام کا بعد جب ایسا ہوتا ہے
جی
کہ نام رائٹر کچھ رکھتا ہے, لیکن کیونکہ ڈائریکٹر آل ان آل ہوتا ہے تو بعض دفعہ ڈائریکٹر کہہ رہا نہیں یار میں نے نام یہ رکھنا. مثلا میں نے ایک فلم لکھی تھی جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, میاں صدیق صاحب کا
جی,
کہ اس فلم کا نام جو میں نے رکھا تھا وہ رکھا تھا خونی کھیت.
اچھا.
لیکن میرے ڈائریکٹر نے اس کا نام رکھا دو بیگہ زمین, کیونکہ ان دنوں پرانی ایک فلم انڈیا کی دو بیگہ زمین بڑی ہٹ ہوئی تھی.
بالکل, اور وہ میرا خیال ہے وہی فلم تھی جو مٹھی بھر چاول جو ہے وہ بھی اسی کا نام غالباً دو بیگہ زمین کچھ اس طرح کا تھا, کہ پھر مٹھی بھر چاول بنی بیدی صاحب کی جو کہانی پر بنی تھی. تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ وعدہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی دو دفعہ بنی, تین دفعہ انڈیا میں بھی وعدہ بنی ہوئی. تو یہ کوئی عجیب سی بات ہے, کیونکہ ایک جو فلم دیکھنے والا ہے اس کے لیے پھر کئی دفعہ اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ اسے دراصل کس کی
چوریاں کے نام سے چار دفعہ فلم بنی.
جی ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا یہ ایک اور جو میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں آپ کا ہی ایک انٹرویو سن رہی تھی جس میں آپ نے یہ کہا کہ جو بالکل قابل یقین بات ہے اور جو میں سمجھتی ہوں جو صحیح بات تھی, کہ جب سلطان راہی کو 2.5 لاکھ روپے معاوضہ ملتا تھا تو اس وقت آپ 1.5 لاکھ روپے لیتے تھے کہانی لکھنے کا, اور اب جو ہے کہانی لکھنے والا اس کو 40-50 ہزار دینا چاہتا ہے ڈائریکٹر, یہ سچ ہے بات؟ اتنے کم پیسے آج کل کے تو 40-50 ہزار کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے دراصل.
ہاں جی, سفی بادشاہ آخری فلم تھی جیسے میں نے بتایا 1996 میں ریلیز ہوئی تھی.
جی,
اور سفی بادشاہ کے میں نے حاجی محبت علی میرے دیے تھے 1,80,000 روپے 1996 میں, اور ڈائریکٹر تھا سودی بٹ. اور سلطان ایسا کے جانے کے بعد سودی بٹ سب سے پہلے میرے پاس آیا, اور یہ وہ ڈائریکٹر تھا جس نے مجھے 40,000 روپے آفر کی, اور میری اسی سے لڑائی ہوئی بڑی تلخ, اور میں نے سوچا کہ میں آج کے بعد کہانی لکھنی چھوڑ دوں گا. اس کے بعد شنازی میں نے 2013 تک کوئی کہانی نہیں لکھی. یہ کہانیاں میری پرانی اٹھا کے کسی رائٹر سے 10-20 ہزار روپے میں لکھواتے تھے, اور 70,000-75,000 روپیہ دے کے مجھے ڈائلگ لکھوا لیتے تھے.
ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے.
تو میں نے پہلی کہانی سلطان رائے کی ڈیتھ کے بعد مولج ایکٹ 2 لکھی بلال لشاری کے ساتھ.
اچھا, یہ جو اب ریلیز ہونے والی ہے.
جی میں ابھی یہ آن سیٹ نہیں گئی, نومبر میں سیٹ پہ جا رہی ہوں.
اچھا اچھا, ہمارے کالر ہیں فدا محمد صاحب ویپٹواس سے. جی فدا محمد صاحب السلام علیکم.
میڈم السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ماشاء اللہ ناصر عدیب صاحب کو لیا ہے, بہت ہی بڑے رائٹر ہیں, بڑے ذہین ہیں, انٹلیکچوئل ہیں. تو بڑی مشکلات انہوں نے گزاری ہے ضیاء صاحب کے عمرانہ دور میں, اور اس دور میں بھی کافی اچھی کہانیاں لکھی ہیں. تو آج کل میڈیا بڑا آزاد ہے, تو آج کل ہمارے یہاں معاشرتی برائیاں بہت ہیں, ہمارے ملک بے پناہ مسائل سے دو چار ہے. تو آج کل تو ریئل اسٹوریاں بے پناہ ہیں حقیقت کے نزدیک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکیومینٹری بنائے, لیکن ڈاکیومینٹری کم فلم بنائے, جیسے سیونگ فیس تھا, سو اسٹیپ تھے, اس قسم کی بنائے. تو آج کل تو بڑا موقع ہے ان کے لیے, ماشاء اللہ یہ اپنا برین لے کر آئے ہیں حقیقت پسندی کے نزدیک. سیکٹیرین وائلنس ہے, ایکسٹریمزم ہے, تو اس پہ بڑا اچھا آئیڈیا. اور یہ پوچھنا ہے کہ دیپ جالب اور فیض احمد فیض سے بھی ملاقات رہی ہے, کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو کبھی ان سے ملاقات رہی ہو تو وہ بھی سنا دیں. بھائی
جی ناصر صاحب
دیکھیں جی, اس وقت کیا نام تھا ان کا؟
ان کا نام ہے فدا محمد. یہ بہت ہی ایک باشعور, ہمارے بلکہ ہمارے زیادہ سننے والے بہت معقول قسم کے.
بڑا اچھا سوال ان کا.
جی,
اور اس کا جواب یہ ہے میرے محترم بھائی کہ اس وقت جو پاکستان میں فلمیں بن رہی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, ایک پلانٹڈ سوچ ہے جس کے تحت بن رہی ہیں. اور وہ پلانٹڈ سوچ کیا ہے کہ پاکستان کا ذکر نہ ہو, قوم کا ذکر نہ ہو, اسلام کا ذکر نہ ہو, اور مذہب کی کوئی بات نہ ہو. صرف سمپلی فلم بناؤ. آپ کوئی بھی فلم, جو جتنی یہ ماڈرن فلمیں آئی ہیں, آپ ساری فلمیں اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو ان میں ایک ایسے مذہب جیسے ایک سیکولرزم کا سٹائل ہے. تو یہ بات اچھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کیا کیا, ہم جب فلمیں لکھتے تو ہمارے سامنے ہم خود ہوتے تھے, ہماری اپنی مٹی ہوتی تھی, ہماری اپنی ذات اور اپنی سوچ ہمارے سامنے ہوتی تھی کہ پیچھے ہم نے یہ فلم لکھی, اب ہم نے کچھ اور آگے جانا ہے. یہ جو نئی پودا ہے, ان کے سامنے ہندوستان کی فلم ہے. یہ ہندوستان کی فلم کو سامنے رکھ کے کیا کرتے ہیں, 4 سیکوئلس کسی فلم سے لے لیے, 10 سیکوئلس کسی فلم سے لے لیے, 2 سین وہاں سے اٹھا لیے, جوڑ کے فلم بنا دی. اس میں جو اچھی جڑ گئی وہ جوانی پھر نہیں آنی بن گئی, اور جو نہیں اچھی جڑے گی وہ مور بن جائے گی, وہ بچانا بن جائے گی, وہ بس آپ کے سامنے یہ فلم کا جو حشر ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ کہانی اور اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو اور ان کے مسائل کو لے کر چلنا, یہ کاپی تو کرتے ہیں ہندوستان کو, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیا جب فلم بناتا ہے تو اس میں اس کا نیشنلزم ہر فلم میں موجود ہوتا ہے. وہ اپنے پرچم کو ہر فلم میں کہیں نہ کہیں یوز کرتے ہیں.
یہ بات درست ہے. میں تو آپ سے چاہوں گی کہ آپ, کیونکہ صرف ہمارے پاس پانچ منٹ باقی ہیں اور ارسلان ہمارے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے اپنی پسند سے آپ کی ایک فلم سے کچھ کلپ نکالا ہے, تو میں چاہوں گی پہلے ہم وہ سنوا دیں ڈر فلم کا.
آپ نے ڈیوڈ اور ڈان کے خریدے ہوئے اس ڈپٹی شہباز کے جھوٹ کا یقین کر کے سچ کی تصدیق کی. آئی جی صاحب سچ کی تصدیق کی ہے. قانون کی بڑی کرسی پر بیٹھ کر کان بند تو نہیں ہو جاتے آئی جی صاحب. ارے سزا سنانے سے پہلے میرا سچ تو سن لیتے. جو سچ تم عدالت میں ثابت نہیں کر سکے
وہ آج ثابت کروں گا میں.
آپ کے ناصر صاحب سب سے پسندیدہ اداکار اور اداکارہ کون ہے, مطلب جو اگر آپ فلم بنائیں تو آپ بہت جن کو لینا, جو نہیں ہے
انڈسٹری میں نہیں ہے.
جی
میرا سب سے پسندیدہ اداکار جو تھا وہ افجان احمد تھا, اور لڑکیوں میں جو سب سے پسندیدہ آرٹسٹ تھی وہ پہلے آسیہ تھی, اس کے بعد نیدی تھی.
اچھا, اور آپ نے مردوں میں کس کا نام بتایا تھا؟
افضال احمد.
افضال احمد, اچھا.
جس کا آپ نے, جس نے یہ آدم میں ایک اپاہج کا معذور کا رول ادا کیا ہے. آپ کبھی کیسٹ منگا کے دیکھیں, آپ
ضرور میں دیکھوں گی. آج آپ کی جن فلموں کی کلپ میں نے بجائے میں بہت مشتاق ہوں کہ میں ان کو ضرور دیکھوں. اور آپ سے میں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے, اتنا کچھ لکھا آپ نے, فلمیں بھی بنائی, کون, ہاں ایک ویسے فدا محمد کے سوال کا حصہ رہ گیا, انہوں نے یہ پوچھا تھا آپ سے کہ کبھی آپ کی حبیب جالب سے آپ سے یا فیض صاحب سے ملاقات ہوئی؟
جی میری حبیب جالب سے بہت اچھی دوستی تھی, اور ان کے لیے میں نے فلم لکھی تھی کالے چور, جو سپر ہٹ تھی. اور کالے چور میں سب سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ جرم 24 گھنٹے, انصاف 8 گھنٹے, کیونکہ عدالتیں 2 بجے بند ہو جاتی تھی.
درست.
اس کو میں نے بیس بنایا تھا, اور 91 میں وہ ریلیز ہوئی, اور 91 کے بعد ریکارڈ اٹھا کر دیکھے ادریا نے 24 گھنٹے کے لیے ایک ریکمنڈ اسٹیٹ لگا رکھا ہے جس سے آپ ریلیز لے سکتے, اس سے پہلے نہیں تھا.
اب ہمارے, میرا آخری سوال کا وقت ختم ہو گیا کیونکہ بالکل ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. چلیے تھوڑا سا ختم کرتے ہیں ناصر صاحب کے فلم کے گیت پر. ناصر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمارے سننے والوں سے بات کرنے کے لیے.
پی جاؤ آنکھوں سے ظاہر نہ ہو, سن ہی نہ لے اجنبی, کہیں سن ہی نہ لے اجنبی, خاموش رہو خاموش رہو, مسکراتے ہوئے درد سہو, اپنا کہو سن ہی نہ لے زندگی, کہیں سن ہی نہ لے زندگی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Ah